نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آیت 90 سورة النحل. مفسرین نے اسے جوامع آیات میں شمار کیا ہے، جامع آیات، کمپریہنسو. حضرت عثمان بن مزعون کے دل میں اسی آیت کی بنا پر ایمان پیدا ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اسے خطبہ جمعہ میں شامل کرنے کا حکم دیا. کبھی آپ کو جمعہ کا اتفاق ہو تو یہ آیت سننے کو ملے گی. کیا آیت ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ تین چیزوں کے کرنے کا حکم دے رہا ہے اور تین چیزوں سے روک رہا ہے. تین کام کرنے کے ہیں اور تین رک جانے کے، تین اپنا لو تین چھوڑ دو. کرنے کے کام، امر بالمعروف. ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا. عدل کہتے ہیں برابری کو، لفظی معنی ہے برابری، انصاف. مراد اس سے یہ ہے ایک شخص کا جو دوسرے پہ حق آتا ہے وہ اس کو پوری طرح ادا کرے. یہاں یہ آیت ججز کے لیے نہیں اتری کہ اللہ ان کو مقدمات کے فیصلے میں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ ہر انسان، ہر انسان کو اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کیا حکم دیتا ہے؟ کہ ایک شخص کا جو دوسرے پہ حق آتا ہے وہ اس کو پوری طرح ادا کرے، خواہ حق والا، حق دار کمزور ہو یا طاقتور، پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ، رشتے دار ہو یا غیر ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، کوئی بھی ہو، ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے. اس سے معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے. دوسری چیز احسان، حق سے آگے بڑھ کر اعلیٰ ظرفی بھی اپنائی جائے، انصاف کے ساتھ ساتھ مروت بھی ہو، قانون کے دائرے سے آگے ہمدردی بھی ہو. یعنی صرف برابری کی بنیاد پر عمل نہ کیا جائے بلکہ ہمدردی بھی شامل رہے، خود کم حق پر راضی ہو جائیں اور دوسرے کو زیادہ دینے کی کوشش کرنا. احسان بیسیکلی لفظ حسن سے نکلا ہے، خوبصورت معاملہ کرنا، یعنی انصاف سے ایک درجہ آگے ہے. انصاف میں تو یہ ہے کہ جو جس کا حق بنتا ہے دے دیا جائے، احسان کیا ہے؟ خوبصورتی سے دیا جائے، اعلیٰ ظرفی کے ساتھ دیا جائے، وسعت قلب کے ساتھ دیا جائے. وہ ایتاء ذی القربا، اور قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو دینے کا، کہ جیسا درد اپنے لیے ہو، اپنے بچوں کے لیے ہو، ایسا ہی قریبی لوگوں کے لیے بھی ہو. مال صرف اپنے لیے نہیں، رشتہ داروں کے لیے بھی، ضروریات صرف اپنی ہی نہیں، رشتہ داروں کی بھی عزیز ہوں. اور تین چیزوں سے روکتا ہے، کون سی؟ نمبر ایک فحشا، وینہا عن الفحشا. فحشا کھلی ہوئی اخلاقی برائیاں، جن کا برا ہونا ہر انسان کو معلوم ہے. ایسی کھلی برائی جس کا برا ہونا سب کو معلوم ہے، اپنے ضمیر کی آواز سے، اپنے ضمیر کی پہچان سے، جو شرمناک سمجھی جائیں، جن کے کرنے سے شرم آئے یا جن کو دیکھ کر شرم آئے. فحش والمنکر، اور منکر معروف کا الٹ ہے. اچھی باتیں جو ہر معاشرے میں اچھی سمجھی جائیں معروف کہلاتی ہیں، اس کا اپوزٹ منکر ہے، جسے قبول کرنے سے فطرت انکار کرے. منکر جس کا انکار کیا جائے، جو ایکسپٹیبل نہ ہو، قابل قبول نہ ہو. بغی والبغی، حد سے بڑھنا، ہر وہ سرکشی کہ جب آدمی اپنی واقعی حد سے گزر کر دوسرے پہ دست درازی شروع کر دے. ظلم اور زیادتی، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو لینے کے لیے ناحق کاروائی کرنا، اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال کرنا، دوسروں کا حق مارنا، عدل کا اپوزٹ ہو جائے گا بلکہ اس سے بھی بڑھ کے. یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو. لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، نصیحت پکڑو. اس لیے نصیحت کی جا رہی ہے کہ نصیحت مانو، سمجھ جاؤ، ہوش میں آؤ، عمل کر لو. عدل کا لفظ اب یہ میں نے ایک دفعہ تو اس کی سمپل ڈیفینیشن آپ کو ہر چیز کی بتا دی، اب میں تھوڑی سی اس کی مزید بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ وضاحت کرنا چاہوں گی. عدل کا لفظ اعتدال کے معنوں میں بھی ہے. عدل اعتدال، اعتدال کس کو کہتے ہیں؟ بیلنسڈ، ہر چیز میں درمیانہ روی. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، یعنی افراط و تفریط سے بچنے کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں افراط تفریط سے بچنے کا حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں کیا کرو، اعتدال پر رہو. افراط کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا. اور تفریط کیا ہوتا ہے؟ حد سے پہلے ہی چھوڑ دینا، یعنی کمی بیشی سے بچ کے جو اصل چیز ہے اسی پہ رہو. کس میں؟ مثلا عقائد، اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہ دینا، یہ بھی زیادتی عدل کے خلاف. اور لوگوں کا حق نہ دینا اور صرف اللہ ہی کا دیتے رہنا، ساری ساری رات نماز پڑھتے رہنا اور صبح اٹھ کے بچوں کو ناشتہ بھی نہ دینا، گھر والے بھوکے رہیں اور آپ عبادت کرتے رہیں، تو یہ عدل کے خلاف ہے. تو سمپلی ڈیفینیشن کیا تھی؟ کہ ہر ایک کا جو دوسرے پہ حق ہے اسے پوری طرح دے دینا، اللہ کا حق بھی دینا اور بندوں کا بھی دینا، یہ عدل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں. لیکن محبت میں غلو کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہمارے لیے اب عمل کی ضرورت نہیں، محبت ہی کا اظہار کافی ہے. اسی طرح اخلاق میں مسکرانا ایک پسندیدہ عادت ہے، لیکن سنجیدگی کے موقع پر بھی مسکرائے چلے جانا، کسی کے غم اور موت کے موقع پر ہنسنا شروع کر دینا. اصل میں یہ لفظ اتنا جامع ہے، عدل اتنا جامع ہے، ایک ایک پہلو کا احاطہ کیے ہوئے. یعنی کوئی بھی غیر موضوع حرکت، غیر موضوع کی انگریزی کیا ہوگی؟ جو سوٹیبل نہ ہو، اپروپریٹ نہ ہو، ان اپروپریٹ حرکت عدل کے خلاف. اگر زندگی میں عدل آ جائے پوری زندگی سنور جائے. اسی طرح معاملات میں مثلا بچوں کو دیتے وقت انصاف نہ کرنا، کسی کو زیادہ دے دینا، کسی کو کچھ بھی نہ دینا، بچوں کے درمیان بھی عدل نہ کرنا، مثلا محبت میں ان کے درمیان عدل نہ کرنا، ایک کو زیادہ چاہنا، دوسرے کو اگنور کر دینا، گویا ساری زندگی عدل کا تقاضا کرتی. جس نے عدل کو مینٹین کر لیا وہ سچا مسلمان بن گیا. اور سب سے مشکل کام ہی یہی ہے کہ ہر چیز میں اعتدال، جہاں بیلنس بگڑے گا وہیں کام خراب ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں، نفرت میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں، غضب میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور نرمی میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ شہد کی مکھی جو ہے کتنا میٹھا شہد دیتی، بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، لیکن اگر آپ اس کے چھتے میں ہاتھ ڈالیں تو آپ کو کاٹتی بھی ہے. شہد دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے وجہ ہمدردی کریں اور نرمی کریں. کیوں؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ شہد نہیں بن سکے گا. اگر وہ آپ کو اجازت دے دے نا دخل اندازی کی، کہ جب چاہیں آپ انگلیاں ڈالیں، اس میں کچھ اور ڈالیں اور اس میں سے شہد انجیکٹ کرنا شروع کر دیں، آدھا اس کا جوس نکال کے لے آئے، ابھی شہد نہ بھی بناؤ کہ ذرا یہ بھی پی کے دیکھیں کیسا ہے، وہ نہیں کرنے دے گی آپ کو، خوب کاٹے گی. تو یہ عدل ہے، آپ اس کے ایکسٹریم رویہ نہیں کہیں گے. اچھا مثلا جب ہم دین میں ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ خوش اخلاق ہونا چاہیے، اور ہم چاہے کچھ بھی کریں دوسرے شخص کو بہت خوش اخلاق ہونا چاہیے، کسی وقت اس کو سخت بات نہیں کہنی چاہیے، یہ بھی عدل کے خلاف. یہ بھی پھر حد سے بڑی ہوئی نرمی، جس سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنا کام بھی نہیں کر کے لاتے. ہم لیٹ آئیں ہم کو مت پوچھیں، ہم سبق نہ یاد کریں آپ بالکل نہ پوچھیں، ہم ٹیسٹ وقت پہ نہ دیں آپ ہم کو بالکل ناراض نہ ہوں. ہم جو چاہیں کریں، آپ کو خوش اخلاق ہونا چاہیے اور کوئی ڈسپلن آپ فالو نہ کروائیں ہم سے. یہ بھی ہم عدل سے ہٹی ہوئی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کا عدل بھول جاتے ہیں. نماز پڑھے یا نہ پڑھے اس کو غفور الرحیم ہونا چاہیے، اس کو معاف کرنا چاہیے ہم کو، پھر وہ غفور الرحیم کیوں؟ سوچ میں عدل نہ ہو، قول میں عدل نہ ہو، معاملات میں عدل نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ نہیں رہے گی. عدل کا اپوزٹ ظلم ہو جاتا نا. ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا. اور عدل کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق دینا. نہ کرنے والے کو کچھ دینا یہ عدل نہیں، اور کرنے والے کو کچھ نہ دینا یہ بھی عدل نہیں. یعنی کرنے والے کو کام کرنے والے کو مزدوری نہ دینا، اور کام نہ کرنے والے کو شاباش دینا، یہ دونوں ہی عدل کے خلاف ہیں. عدل کیا ہے؟ محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے کو اس کی مزدوری دینا، اور کام چوری کرنے والے کو سزا دینا. عدل، سزا بھی عدل کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو جہنم رکھی ہے نا، یہ عدل ہوا ہے. جنت ورنہ ادھوری رہ جاتی، امبیلنس ہو جاتی بات، اگر خالی جنت بنتی. اگر غلط کاموں کی کوئی سزا ہی نہیں تو جہنم کی تو ضرورت ہی نہیں. لیکن ہم نے اس کو بند کر رکھا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں، ہم اس کے بارے میں غور نہیں کرتے، کچھ فکر نہیں کرتے. ہم سمجھتے نہیں، ہم جنت چاہتے ہیں اور اس لیے ہم کچھ بھی کریں ہم کو لا محالہ وہی ملنی چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی جو پیچھے پڑھا نا، وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، اور جو عدل کا حکم دیتا ہے، ایک عدل میں پورا اسلام ہے، یعنی ہر چیز کو اس کی جگہ رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں اپنے گھر میں اگر آپ بیڈ کچن میں لگائیں، ڈائننگ ٹیبل بیڈ روم میں لگائیں، کیسا خوبصورت گھر لگے گا؟ گھر کی خوبصورتی کس سے؟ عدل سے ہے نا، جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہیں رکھی جائے، ہر چیز اپنی پراپر پلیس پر، کسی بھی چیز کا حد سے بڑھنا اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ محبت، نفرت، غم، غصہ، بھوک، شہوت، ہر چیز جب اپنی حد سے نکلتی ہے تو کس میں داخل ہو جاتی؟ بغی میں، بغش، ظلم اور زیادتی بن جاتی، اس سے اللہ روکتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، ان اللہ یأمر بالعدل، بیچ میں رہو۔ اور پھر والاحسان، احسان کا حکم بھی دیتا ہے، احسان حسن سے ہے۔ حدیث جبریل میں جب انہوں نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ امیجن نہیں کر سکتے تو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اور جب ہمیں احساس ہو جائے نا کہ کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے، تو ہم فوراً سنور جاتے ہیں، اب کیئر لیسلی بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہی کسی کی نظر آپ کو پڑی ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر کام ہم دل لگا کے کریں۔ آپ اپنے سروینٹس سے صفائی کراتے ہیں مثلاً، جھاڑو دلواتے ہیں، اور کام کراتے ہیں گھروں میں جیسے عام طور پر ہوتا ہے، اگر آپ سر پہ کھڑے ہوں تو صفائی کچھ اور ہوگی، اور اگر آپ چھوڑ کر آ جائیں تو واپس جا کے صفائی کچھ اور ہوتی ہے، لہٰذا آپ کے گھر وہ نہیں رہے جو ہوا کرتے تھے۔ جی، اس لیے کہ احسان ختم ہو گیا نا، تو زندگی میں اعمال میں خوبصورتی کب آتی ہے؟ جب یہ احساس ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے حق دیتا ہے کہ نہیں دیتا، مجھے تو دینا ہے، کوئی مجھے کم بھی دیتا ہے تو مجھے تو پورا دینا ہے، کوئی میرے ساتھ زیادتی کرتا تو مجھے نہیں کرنی۔ احسان حسن، لیبلوکم ایکم احسن عملا، صرف عدل سے کام نہیں چلے گا، عدل کے اوپر خوبصورتی کس سے آئے گی؟ احسان سے آئے گی۔ ایتا ہے ذی القربا، اور رشتہ داروں کو دینے کا، اتنے کام چھوڑ کر نہ نماز کا حکم دیا نہ کسی اور چیز کا، رشتہ داروں کو دینے کا، کیونکہ اس سے معاشرے میں، خاندان میں خوبصورتی آتی۔ عدل سے آپ ایک پرسکون انسان بنتے ہیں، احسان سے معاملات درست ہوتے ہیں، اور ایتا ذی القربا سے خاندان خوشحال ہوتے ہیں، خوشحال گھرانے وجود میں آتے ہیں۔ آپ کیا تو خوشحال گھرانے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایتاء ذی القربا سے خوشحالی آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ عموماً خاندانوں میں جھگڑے کس سے ہوتے ہیں؟ اسی بنیاد سے، جب رشتہ داروں کو نہیں دیا جائے، ایک کے پاس بہت کچھ ہے اور دوسرا دو وقت کھانے کو بھی ترستا ہے، ایک اپنی عیاشی میں اڑا رہا ہے اور دوسرا بیماری میں تڑپ رہا ہے کہ ایک ٹیکا لگوانے کا پیسہ نہیں اس کے پاس، کیسے خاندانوں میں خوشی ہو سکتی؟ دوسرے لوگوں سے تو انسان نہیں تعلق رکھتا، نہیں رکھتا، مثلاً آپ کو نہیں پتا آپ کے ہمسائے میں کون رہتا، ان کا نام کیا، ان کا کام کیا، وہ کون ہے کون نہیں، آپ آج تک آئے نہیں، گئے نہیں، نہ وہ آئے نہ آپ گئے، کام چل رہا ہے نا، سب کا چل رہا ہے، نہیں پتا دائیں کون ہے بائیں کون ہے، خوب گزر رہی ہے۔ لیکن رشتہ دار تو آتے ہیں نا، ان کو تو آنا ہی ہے، اور جب ان سے تعلق ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کا تعارف بھی تو ہوتا ہے نا، اور خاص طور پر رشتہ دار تو ایک ایک چیز کو اٹھا پلٹ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمسائے تو اگر کبھی آ بھی جائیں ویسے ہی میل ملاقات کو، تو وہ اتنی انٹرپشن نہیں کرتے، اتنی انٹرفیئرنس نہیں کرتے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بہن آپ کے گھر آئیں اور پھر وہ آپ کو معاف کر دیں اور چھوڑ دیں کہ وہ آپ کے کپڑوں کی قیمت نہ پوچھیں، اور آپ کے بیڈ روم سیٹ کے بارے میں نہ معلوم کریں، اور آپ کے فریج میں نہ جھانک کے دیکھیں، یہ سب تو ہوگا، تو وہ یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کا سٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ان کو غم لاحق ہوتا ہے کہ آپ تو اس طرح رہ رہے ہیں اور وہ پریشان حال ہیں، پھر وہ خود سے خود ایزیوم کر لیتے ہیں، توقع رکھ بیٹھتے ہیں کہ آپ ان کے رشتہ دار ہیں، لہٰذا آپ کو ان کے لیے بھی سب کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی اس نفسیات کا پتہ تھا نا کہ رشتہ دار سے توقع رکھتا ہے، توقعات، اور جہاں توقعات زیادہ ہوتی ہیں وہیں پر خرابیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ہر توقع کا ٹوٹنا مایوسی کو، خرابی کو جنم دیتا ہے۔ جب آپ کی توقعات نہیں ہوتی نا کسی سے، مثلا آپ اپنے ہمسائے سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ وہ آپ کے لیے کیا کرے، لیکن رشتہ دار سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لاکھ ان کو سمجھائیں لیکن وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہیں اترتے تو پھر ان کے منہ کھل جاتے ہیں آپ کے خلاف، پھر شامت آتی، پھر لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے ہیں، بدمزگیاں ہوتی، زندگی حرام ہو جاتی، نعمتیں بھی تلخ ہو جاتی، محرومیاں آتی، اور انسان خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے. پھر ہم مسائل کا حل بھی غلط تلاش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس ساری سچویشن سے باہر اپنے آپ کو باہر نکال لیں، لیکن وہ اتنا گندھے ہوئے ہوتے ہیں نا، آپ نکال کے بھی نہیں نکل پاتے. مثلاً اگر ایک لڑکی اپنے سسرال میں پریشان ہے تو عموماً حل کیا سوچا جاتا ہے؟ بس چھوڑ دو سب کچھ، چھوڑ دیں. کیسے چھوڑ سکتے؟ شوہر کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، یا شوہر کے بغیر بچوں کو لے کر کس حال میں چین ہے انسان کے لیے؟ کون سا بہتر سولوشن ہے؟ سب کو معلوم ہے، لیکن وہ قربانی مانگتا ہے. وہ بہتر سولوشن قربانی مانگتا ہے، اور ہم قربانی دینا نہیں چاہتے. جب آپ سیکریفائس نہیں کر سکتے، جب آپ دے نہیں سکتے، تو آپ کو ملے گا کہاں سے؟ عموماً ہم سیکریفائس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کچھ مال وغیرہ دے دیں، ایتا ذل قربا، لیکن صرف مال دینے سے کام نہیں چلتا ہوتا. رشتہ داروں کو دینے میں کیا کیا چیزیں آتی، یہ بھی ذرا غور فرمائیے، کیونکہ ابھی تک میرا خیال ہے ابھی مال ہی کے ارد گرد گھوم رہے تھے آپ. جس سبق بات ہے، رسک سے مراد ہم کیا سمجھتے؟ یاد رکھیے کہ صرف مال سے رشتہ دار نہیں خوش ہو سکتے، ان کو کیئر چاہیے آپ کی، کنسرن چاہیے، مشورہ چاہیے، محبت چاہیے، توجہ چاہیے. ایک باپ بھی اگر بچوں کو صرف تنخواہ بھیجتا رہے نا، تو کام نہیں چلتا جب تک اس کی توجہ ساتھ شامل نہ ہو. ریسنٹلی میں جہاں گئی ہوئی تھی، جس شہر میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ سیالکوٹ ہو یا فیصل آباد ہو، یہاں کو بہت انڈسٹری ہے، اور انڈسٹری کے ہونے کی وجہ سے لوگوں میں عمومی طور پر خوشحالی ہے ان دونوں شہروں میں. اور جہاں خوشحالی ہوتی ہے، پھر خواتین میں بھی فراغت زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں خواتین فارغ ہوتی ہیں، پھر ان کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو خاتون سے ملنے کا اتفاق ہوا، بہت اچھی پڑھی لکھی، سمجھدار، بہت اچھی طرح گھر ڈیکوریٹ کیا ہوا، سب کچھ. تو مجھ سے کہنے لگی، میرا ایک مسئلہ ہے آپ سے مشورہ کرنا. تو میں نے کہا ضرور. کہنے لگی کہ میرے شوہر بہت لونگ ہیں، بہت کیئرنگ ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، لیکن ایک مشکل ہے جو مجھے ہر وقت پریشان رکھتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ بچوں کو توجہ نہیں دیتے. اب وہ اس غم میں گھلی چلی جا رہی ہیں کہ بچوں کو توجہ نہیں دیتے. اب آپ خود سوچیں کہ جب ایتاء ذل قربا ہوا، سب کچھ ہے. کہتی کہ مجھے آج تک پیسوں کی کمی نہیں ہوئی، میرے پاس ہمیشہ ایکسٹرا ہوا، میں نے جو چاہا مجھے ملا، میں نے جہاں جانا چاہا مجھے نہیں روکا گیا، میرے پاس زندگی کی ہر نعمت. اور شوہر اخلاق میں بھی بہت اچھا ہے، اس نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی ناراض نہیں ہوا، کچھ نہیں، کوئی تنگی تکلیف نہیں تھی. لیکن مجھے یہ غم نہیں چھوڑتا کہ وہ بچوں کا خیال نہیں رکھتا، اس کے پاس وقت نہیں ہے بچوں کے پاس بیٹھنے کو. پھر ایتاء ذل قربا نہیں مکمل ہوا نا، کیونکہ عام طور پر ہم یہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہم سب کچھ، تو باپ ڈانٹتے ہیں نا عموماً، کس چیز کی کمی ہے تمہارے لیے؟ سب کچھ تو لا کے رکھا ہے، پھر بھی تمہارے موڈ آف ہے. کیا چاہتے ہو؟ محبت چاہتے ہیں، جس کو عموماً بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا دیں گے، ان کے نام گھر بنا کے لگوا دیں گے، اور ان کو صرف سونے کے لک میں کھلائیں گے، تو خوشحالی آئے گی. نہیں، ایتاء ذل قربا میں ان کے مسائل کو شیئر کرنا، ان کے دکھوں کو بانٹنا، خوشی کے موقع، غم کے موقعوں پر شرکت کرنا، بیماری تندرستی، تنگی تکلیف میں بات چیت کرنا، یہ سب کچھ ایتاء ذل قربا میں آ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے، صلہ رحمی. صلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صلہ وصل سے ہے. کیا مطلب ہے؟ جڑنا. تو رشتہ داروں سے تعلق رکھنا، جڑنا کا مطلب کیا ہے؟ ریلیشن شپ رکھنا، تعلق، ان کے بارے میں ایک طرح سے خبر رکھنا. لیکن آج کل عموماً ٹرینڈ کیا ہو گیا ہے کہ ساری دنیا سے دوستی ہے اور رشتہ داروں سے دشمنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے، وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. بہترین اخلاق کا معیار یہی ہے، عدل ذات میں. اپنے اندر بیلنس ہو جائے نا، تو باہر بھی ہونے لگتا ہے. احسان تعلقات میں، اور ایتاء ذل قربا تو ہر وقت کا معاملہ ہے. ذل قربا میں سب آ جاتے، قرابت والے سارے کے سارے.